مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، یہ مہینہ عام طور پر پورے ملک میں نئے داخلے کا مہینہ ہے۔ طلبہ حضرات، اسٹوڈنٹس اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، مدارس میں نیا داخلہ لیتے ہیں، نیو ایڈمیشن کرتے ہیں، اور علم ایک ہتھیار ہے، اور علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ علم کی وجہ سے اللہ نے حضرت انسان کو عزت، بلندی، مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو جس فرد میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں علم آتا ہے اور جس معاشرے کے لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جو معاشرہ علم کی دولت سے محروم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ پھر ترقی نہیں کر پاتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ملک بھر میں ہم دیکھیے، جن علاقوں میں، جن شہروں میں یا جن ریاستوں میں علم کا رواج ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہے۔ اور جو معاشرہ، جو ریاست، جو شہر علم کے طلب میں پیچھے ہے، ظاہر ہے کہ وہ شہر بہت ساری فتنوں کی آماجگاہ ہے، بہت سارے اعتبار سے وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں اب بھی زوال کا شکار ہے، اور ریاست اب بھی بہت پیچھے چل رہی ہے دوسری ریاستوں کے مقابلے میں، ترقی کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے اس وقت تقابل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کہنا یہ ہے کہ ایک علم ہتھیار ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر بچہ، ہر بچی، ہر فرد علم کی دولت سے مالا مال ہو، علم سے اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ بہت سارے نے نیتاؤں کو سنا، آج کل تو نیتا، آپ کو پتا ہے، بہت سارے نیتا بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے یا پیسوں کے تماشے کی وجہ سے جیت کر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایسوں کو بھی ہم نے دیکھا جو نرے جاہل ہیں، بالکل گنوار ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ بھی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم تو نیتا بن گئے، لیکن ہمیں بہت سارے موقعوں پر علم کے نہ حاصل کرنے کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو معاشرے میں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ نیتا کہہ رہے ہیں جن نیتا کے پیچھے پبلک دیوانوں کی طرح بھاگتی ہے، جس کا منظر ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا۔ ان نیتاؤں کا حال یہ ہے کہ وہ نیتا لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، جو پڑھ لکھ نہیں پاتے، جو اسکولوں میں نہیں جاتے، جو کالجز اور یونیورسٹی کا رخ نہیں کرتے، جو بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اسپیچ میں، اپنی تقریروں میں پبلک سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے زندگی میں بہت سارے موقعوں پر کہ ہم پڑھ لکھ نہیں پائے، تو وہ پبلک سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، آپ کو فاقہ کرنا پڑے، آپ کو غربت اور فقیری کا سامنا کرنا پڑے، اس کو آپ برداشت کیجئے، دو وقت کے بجائے ایک وقت کی روٹی کھائیے، لیکن اپنی نسل کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو علم کی دولت سے محروم مت کیجئے، ان کو پڑھائیے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پیچھے پبلک پاگلوں کی طرح بھاگتی پھرتی ہے، ان کو خود نیتا بننے کے بعد بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، وہ اپنا اسٹیٹس چھوٹا محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو باعزت شہری محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سارے موقعوں پر ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مسائل میں علم رہبری کرتا ہے، علم کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نیتا جی خاموش رہتے ہیں، انہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں، وہ کیا بولیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا سمجھیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا قانون ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے، کیا اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی، کچھ پتہ نہیں، سب دوسروں کی سنی سنی باتوں پر انہیں یقین کرنا پڑتا ہے، وہ براہ راست علم کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا والوں کا حال ہے کہ وہ دنیا میں سیٹ حاصل کرنے کے باوجود اور نیتا گری کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم ایک ہتھیار ہے، علم ایک دولت ہے، علم ایک زیور ہے، جس فرد کو یہ زیور، یہ ہتھیار، یہ دولت نصیب ہوتی ہے، ظاہر معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو علم والا ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، جو بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہر معاشرے میں اس فرد کی، اس آدمی کی عزت محسوس کی جاتی ہے۔ تو علم انسان کو معاشرے میں بلندی اور مقام اور عزت عطا کرتا ہے، اور جو فرد علم کی دولت سے محروم ہو، وہ اگرچہ نیتا بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے اور شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو ہم اپنا مسئلہ سمجھے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو، یا اسکول کی تعلیم ہو، مکمل تعلیم دلائیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم تعلیم تو دلاتے ہیں، لیکن پانچویں، چھٹی، ساتویں جماعت میں آتے آتے ہم میں سے بہت سارے گھرانوں کے بچے تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، مزدوری میں لگ جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یقیناً گھروں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنا پیٹ کاٹ کر، فقر و فاقہ برداشت کر کے اس کا عزم کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے۔ اور صرف تعلیم دینا نہیں ہے، تعلیم کا کورس مکمل کرنا ہے، اسکول کا کورس مکمل کرنا ہے۔ دسویں جماعت تک اسکول میں تعلیم ہوتی ہے، تو ہمارا بچہ کم سے کم دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کرے، اس سے پہلے ہم اس کو ڈراپ آؤٹ نہ کریں، اس کو اسکول سے باہر نہ لے آئیں۔ اگر وہ کالج میں پڑھ رہا ہے تو وہ جس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس ڈگری کو کمپلیٹ کرے، ایسا نہ ہو کہ سال دو سال پڑھ کر وہ ڈگری کو چھوڑ کر واپس چلائے۔ تو تعلیم کو مکمل کروانے کی ہم کوشش کریں، اور تعلیم مکمل دلانے کی فکر کریں، اور بالخصوص دین کی بنیادی تعلیم تو دینا فرض ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا دیتے ہیں، لیکن اسی ڈاکٹر اور انجینئر کو ڈھنگ سے قرآن تو دور کی بات، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ اور یہ سب سے بہت بدترین اور بری مثال ہے ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا بھر کی تعلیم دے، لیکن قرآن جو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس سے محروم رہے۔ دنیا میں سب سے افضل ترین تعلیم، یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، ساری تعلیم کا نمبر قرآن اور حدیث کے بعد ہے۔ اس لیے اسکولوں میں ضرور بھیجیں، کالجز اور یونیورسٹی میں ضرور بھیجیں، ان کو مکمل تعلیم دلوائیں، اسی کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم دینا بھی فرض ہے، اس کے لیے شبینہ مکتب بھی پابندی سے بھیجیں، وہاں تربیت ہوتی ہے، وہاں ذہن سازی ہوتی ہے، وہاں دین کی بنیادی تعلیم اور بنیادی عقائد سکھائے جاتے ہیں، وہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، فقہ کے روزمرہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور زندگی میں کام آنے والی بہت ساری اچھی اچھی باتوں کی طرف ان بچوں کی اور بچیوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو واقعی میں شبینہ مکاتب میں رہ کر کئی سال گزارتے ہیں اور پھر وہ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج سے فارغ ہو، وہ پکے مسلمان اور اچھے دیندار بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور بڑے ہو کر وہ اس بات کا محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ جب وہ گلف ممالک سے باہر سے آتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں شبینہ مکاتب کی برکتوں اور فوائد کو اپنی آنکھوں سے محسوس کیا۔ اور جو ایسے ہی صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے رہتے ہیں اور دینی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن تو دور کی بات، سورہ فاتحہ بھی نصیب نہیں۔ ایک صاحب کا قصہ ہم نے بہت سنا، حقیقت ہے یا سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس قصے میں عبرت ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب کا جنازہ لایا گیا، لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور وہ ڈاکٹر صاحب مسجد کے باہر کھڑے روتے رہے اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہاں بھٹکل میں بھی بہت پہلے ہم نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن اپنے بڑوں سے سنا یہی ماحول تھا، لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کس طرح پڑھے جائیں، تو پوری مسجد کے لوگ باہر رہتے تھے اور جنازے میں کچھ لوگ شریک رہتے تھے، پھر جنازے سے جب باہر آتا تو پھر ساتھ ساتھ سب لوگ چل پڑتے۔ اب تو یہاں ماشاءاللہ علماء کی تعداد جب بڑھ گئی، علماء نے پبلک کی، عوام کی رہنمائی کی، اب تو ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، سب لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ تو بہر کیف تو اس طرح کا ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیش آیا، ان کے باپ کا جنازہ لایا گیا اور ڈاکٹر صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، آپ جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، مجھے نماز پڑھنا نہیں سکھایا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے سب کچھ سکھایا لیکن جو اصل چیز ہے، جو بنیاد ہے، اس سے انہوں نے ہمیں محروم رکھا، اس پر آج مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ بھٹکل میں تو الحمدللہ دینی تعلیم کا ایک خاص رواج ہے، اس لیے یہ سب باتیں اس ماحول میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ پورے ملک کا یہی حال ہے کہ جو اسکولوں اور کالجز میں پڑھتے ہیں اس میں 95% طبقہ وہ ہے جن کو دین کی بنیادی تعلیمات سے بالکل محرومی ہے، مکمل محرومی ہے، وہ دین کی بنیادی باتیں اور عقائد کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں بھی اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرکیف اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس علم کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر علم ہے تو معاشرے میں عزت اور مقام اور مرتبہ ہے، اور اگر علم سے محروم ہے، چاہے آدمی نیتا بن جائے یا کروڑ پتی بن جائے، اسے زندگی میں بار بار شرمندگی محسوس ہوگی اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، ذلت اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے علم کے مقام اور مرتبے کو پہچانے اور اپنی نسلوں کو علم کی دولت سے مالا مال کریں اور مکمل تعلیم دلوائیں، راستے میں ان کو اسکول یا مدرسے سے باہر نہ نکالیں جب تک کہ وہ اس مرحلے سے مکمل طور پر فارغ نہ ہو جائیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم جب اسکولوں میں یا کالجز میں یا درسگاہوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہم مسلم اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں کا مینجمنٹ بھی مسلمان ہو، جہاں کے ٹیچرز بھی مسلمان ہو، دونوں مسلمان ہو۔ اگر یہ نہیں رہا اور ہم نے غیروں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروایا تو ہمارا بچہ جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہوگا، یہ یقینی بات ہے۔ پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو غیروں کے اسکول میں داخل کیا جہاں کا مینجمنٹ غیر مسلم ہے یا جہاں کے ٹیچرز غیر مسلم ہیں, تو ہمارے بچے ہماری بچیاں غیروں کے طریقوں میں داخل ہوں گے اور اسکولوں میں جا کر وہ شرکیہ عمل کریں گے, شرک کریں گے, یہ لازمی ہے, پکی بات ہے. ابھی کچھ مدت پہلے اتحاد پبلک اسکول مجھے جانا ہوا جو ولکی میں بھی قائم کیا گیا ہے شراوتی کونسل کی طرف سے, اناور سے لے کر گیرسپا تک کی جو مسلم بستیاں ہیں, میرا خیال ہے 10-15 مسلم بستیاں بلکہ اس سے زیادہ ہوں گی, ان پورے علاقے میں اتنے لمبے بیلٹ میں جو شراوتی کونسل کہلاتا ہے, اناور سے لے کر گیرسپا تک کیا مسلم علاقہ, اس میں کئی بستیاں ہیں, دسیوں بستیاں ہیں, ایک مسلم اسکول نہیں تھا, مدرسہ تو دور کی بات. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم جب وہاں گئے تو وہاں کے ذمہ دار حضرات نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھتے تھے اور باقاعدہ شرکی عمل کرتے تھے, باقاعدہ طور پر. تو ہم اپنے بچوں کو شرکیہ عقائد میں مبتلا نہ کریں, ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں جہنم میں نہ پھینکیں, دوسرے الفاظ میں ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں جہنم میں نہ پھینکیں. شرک کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اور جب ہمارا بچہ غیروں کے اسکول میں داخل ہوگا اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ شرکیہ کام ہے, وہ شرک کرے گا. بلکہ یہاں تک میں آپ کو واقعہ سناؤں, ایک عالم دین کا, اسی ملک کا واقعہ ہے, اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے مسلم اسکولوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شاید اتنی چھوٹی سی بستی میں یا اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنے مسلم اسکولز کی تعداد آپ کو پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تحدیث بن نامہ کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی چاہیے. ہم یہ بات عرض کر سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے شہر, شہر بھٹکل کو اللہ نے دینی اعتبار سے وہ مقام, وہ خصوصیتیں عطا کی ہیں جو پورے ہندوستان میں کسی شہر کو حاصل نہیں ہے. میں کبھی کبھار ان خصوصیات کا ذکر کرتا ہوں. اس سے پہلے والے ہفتے میں بھی ہم نے اجتماعیت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یہ پورے ہندوستان والوں کے لیے مثال ہے. تو مسلم اسکولوں کی اتنی زیادہ تعداد, میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہوگا, آپ کو کسی دوسرے اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنے زیادہ مسلم اسکول پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آئیں گے جو الحمدللہ ہمارے اس چھوٹے سے شہر, شہر بھٹکل میں موجود ہے. یہ ہماری خصوصیات میں, یہ ہمارے امتیازات میں ہے. اللہ نے ہمیں ان خصوصیات اور ان امتیازات عطا کر رکھے ہیں جس سے پورا ملک محروم ہے, اور ان خصوصیات پر اور امتیازات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں ایک مسلم اسکول نہیں ملتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پورے شہر کے مسلم بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہاں ان کے ایمان کا, عقیدے کا کیا حال ہوتا ہے اس کا تو خدا حافظ. میں آپ کو چھوٹی سی شہر, شہر وجے واڑہ کی مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ہمارے یہ بھٹکری تاجر نے وہاں ایک مسلم اسکول کھولا, آسیہ پبلک اسکول کے نام سے, پھر وہ بعد میں ماڈرن پبلک اسکول بن گیا. تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا, وجے واڑہ کے لوگوں نے جو ہمارے بھٹکری حضرات ہیں, ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ پورے شہر وجے واڑہ کا پہلا مسلم اسکول ہے. اندازہ کیجئے, وجے واڑہ ایک گنجان آبادی والا شہر ہے, جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں, اس وقت آندھرا پردیش کا کیپیٹل سٹی ہے, کیپٹل ہے, وہ گنجان آبادی ہے, اور اس گنجان آبادی میں لاکھوں کی آبادی والی اس شہر میں ایک مسلم اسکول نہیں تھا. نظر کیجئے مسلمان تعلیم کے اعتبار سے کس قدر نیچے گرے ہوئے. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہاں تک بتایا منموہن سنگھ کے دور میں کہ مسلمان تعلیم کے شعبے میں دلتوں سے بھی بچھڑے ہوئے ہیں, دلتوں سے بھی پیچھے ہیں. ہمارا زوال بہت سارے وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ تعلیم سے محرومی ہے, تعلیم سے دوری ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں یہاں مسلم اسکولوں کی اتنی کثرت ہے کہ قدم قدم پر اسکول سے. تو ہم اپنے اس بچوں کو مسلمانوں کے اسکولوں میں داخلہ دلوائیں, ہرگز ہرگز غیروں کے اسکول میں داخلہ نہ دلوائیں. ہماری دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہمارا بچہ انگریزی بولنا سیکھتا ہے. ارے انگریزی بولنا اگر کوئی سیکھ جائے یہ تو علم کی دلیل ہے. کتنے انگوٹے چھاپ ہیں جو 2 مہینے کورس کر کے بھی انگریزی بول دیتے ہیں, وہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ کسی بھی علاقے میں جائیے, وہاں 2 مہینے رہیے, آپ 2 مہینے میں وہ زبان سیکھ جائیں گے. عربوں کے ساتھ رہیے, 2 مہینے میں آپ عربی سیکھ جائیں گے بولنا. تو بولنا علم نہیں ہے, زبان کا نام علم نہیں ہے. آپ گوروں کے ساتھ رہیے, امریکہ جائیے, 2 مہینے رہیے, آپ انگریزی بولنا سیکھ جائیں گے. آپ کیرلا جائیے, ملیالم, آپ 2-4 مہینے میں سیکھ جائیں گے. آپ جس قوم کے ساتھ رہیں گے اس قوم کی بولی آپ سیکھ جاتے ہیں 2-4 مہینوں میں. تو بولنا یہ علم کی علامت نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تعلیم الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے, زبان الگ چیز ہے. ہم اس چکر میں نہ رہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں جائے گا تو چبا چبا کر انگریزی بولے گا. انگریزی بولے گا لیکن شرک عمل کے ساتھ, انگریزی بولے گا لیکن اپنے عقائد کو بیچ کر, انگریزی بولے گا قرآن و حدیث سے ایمان کو ہٹا کر. ہمیں اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے جس تعلیم کے ساتھ ہمارے گھروں میں شرک اور کفر پیدا ہو. ہم اس تعلیم سے کو ٹھوکر مارتے ہیں. اصل چیز بنیاد ایمان ہے, ایمان کی حفاظت کے ساتھ, عقائد کی حفاظت کے ساتھ, پھر تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کا ہم رشتہ جوڑے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے بچے حفظ قرآن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سالوں لگ جاتے ہیں حافظ بننے میں. ان کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں میرے بچے کی عمر ضائع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اس طرح سوچنا بھی ایمان مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی. ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ سوچے میرا بچہ حفظ میں چلا گیا اور کئی کئی سال لگا دی حافظ نہیں بنا, میرے بچے کی عمر ضائع ہو گئی. ہرگز ضائع نہیں ہوئی. جتنے سال لگے ہیں وہ سال اس کے قیمتی سال ہے, زندگی کے فائدہ مند سال ہے, اگرچہ کہ وہ ایک لفظ بھی حفظ نہ کرے. اس کو سمجھے, جو پیسہ لگے گا, جو وقت لگے گا علم کے حاصل کرنے میں, خدا کے یہاں اس کا بڑا مقام اجر ہے. دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی سربلندی ہے. بات کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف ایک فضیلت آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو علم کے حاصل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. وہ یہ, ایک موقع پر کثیر بن قیس کا بیان ہے, میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء کی خدمت میں حاضر تھا. ابو الدرداء بڑے درجے کے صحابی ہیں. ایک صحابہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ کہاں شام کہاں, سینکڑوں میل کا فاصلہ, اور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات. اس زمانے میں آج کی طرح کی گاڑیاں بھی موجود نہیں تھی, لوگ اونٹوں پر, خچروں پر سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر. وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے, انہوں نے کہا ابو الدرداء مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. بس میں اس ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے یہاں آیا ہوں, میرا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف, یہ ہے ہمارے بزرگان دین, یہ ہے ہمارے صحابہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر طے کیا, ہزاروں میل پیدل سفر طے کر کے آئے. ورنہ یاد رکھیے, اس وقت اسلام کا ظہور ہوا تھا, مکے میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے, صرف 17 لوگ. عرب لوگ بدو تھے, بے پڑھے لکھے تھے, ان پڑھ تھے, ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. علم کی دولت سے محروم تھے, علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم عطا کیا, اللہ رب العزت سے ان کا جب تعلق بڑھا, جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے علم کو حاصل کیا. اور وہی عرب پھر آگے چل کر کچھ ہی مدت میں پوری دنیا میں علم کے امام بن گئے, اور 1000 سالوں تک پوری دنیا میں علم کی قیادت مسلمانوں کے پاس رہی. 16ویں صدی میں یورپ جاگا ہے علم کے حوالے سے, ورنہ 15ویں صدی کے اواخر تک پورا علم جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ علم کس چڑیا کا نام ہے, علم کسے کہتے ہیں. پورے یورپ کو اس کا پتا نہیں تھا. پوری دنیا پر واحد قوم مسلمانوں کی تھی جنہوں نے علم کی دولت سے پوری دنیا کو منور کیا اور علم کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی. یہ اسلام کی برکت تھی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ وہ عرب جہاں 17 لوگ تھے, وہ پورا عرب علم کا امام بن گیا اور ایک سے بڑھ کر ایک محدث، مفسر، فقیہ، مبلغ، دائی، مجدد، کیسے کیسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں علم کو پھیلایا. وہ آئے اتنے لمبے سفر سے ایک حدیث سننے کے لیے. ہم بھی سوچیں، ہم یہاں اپنے اپنے پاس علم کے اتنے بڑے بڑے مراکز ہونے کے باوجود خود تو دور کی بات جانا، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی جانے کے لیے، دلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ڈراپ آؤٹ کر کے کہیں مزدوری پہ بھیج دیتے ہیں. اور وہ اتنے لمبا سفر طے کر کے آ رہے. انہوں نے کہا، ابو الدرداء مجھے ایک حدیث بیان کیجئے، میں اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا، ابو الدرداء نے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، اللہ اس کے بدلے جنت کے راستے پر اسے چلاتے ہیں. یہ ہے علم کا مقام، کہ علم والے کے لیے اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اسے جنت کے راستے پر چلاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اور پھر فرمایا، طالب علم کے لیے، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں. یہ ہے علم کا مقام، کہ فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں، آسمانی مخلوق ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا، عالم کے لیے دنیا کی تمام مخلوق دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. سمندر کی مچھلیاں، دنیا کی تمام مخلوقات ایک عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. یہ اعزاز ہے علم کا، یہ مقام ہے علم کا. اور پھر فرمایا، عالم کو فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کی چاند کو فضیلت ہے باقی ستاروں پر. عابد کہتے ہیں جو عبادت گزار ہے. عابد جو ہے رات پوری عبادت میں گزار دیتا ہے، جاگ کر، سوتا نہیں ہے. اور عالم پوری رات سوتا رہتا ہے، عبادت نہیں کرتا. اس کا سونا عابد کے رات پر جاگنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ ہے عالم کا مقام، کہ یہ سوتا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے. یہ پوری رات عبادت کر کے بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جو یہ سو کر پہنچ رہا ہے. یہ ہے علم کا مقام. جیسے چودھویں چاند کو فضیلت ہے باقی ستاروں پر، عالم کو اللہ نے عابد پر ایسی فضیلت دی. اور پھر فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا کو وراثت میں نہیں چھوڑتے، وہ تو علم کی میراث کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جس نے علم کو حاصل کیا، اس نے بھرپور حصہ حاصل کیا. یہ میں نے چند فضائل گنوائے ہیں علم کے حاصل کرنے کے، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس باب میں کہی جا سکتی ہیں. بہر کیف، ہم اسکولوں کے میں ضرور تعلیم دلوائیں، مدرسوں میں دلوائیں، کالجز میں دلوائیں، ان کو ڈراپ آؤٹ نہ کریں، ان کو باہر کا راستہ نہ دکھائیں، مکمل تعلیم دیں. اور دوسرے نمبر پر ان کو مسلم اسکولوں میں بھیجیں، غیروں کے اسکولوں میں ہرگز نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہاں ایمان کا خطرہ ہے. بہت ممکن ہے ہمارا بچہ شرک و کفر میں مبتلا ہوگا اور اسے اس کی خبر بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے. اور علم کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی کے ہاں، اس مقام و مرتبے کا اللہ تعالی ہم سب کو مستحق بنائے اور اس مقام و مرتبے کو حاصل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.